بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 6 نومبر 2015 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں بندہ مومن کی خصوصیات کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضله وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سوره معارج کی آیت نمبر 19 سے لے کر اور آیت نمبر 35 تک اس مقام کی میں نے تلاوت کی ہے، آپ نے سماعت فرمائی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ جمعے تو بیچ میں ایسے ہوئے کہ ہم اس مضمون کے تسلسل کو قائم نہ رکھ سکے، کچھ موضوعات اس قرآن مجید کی جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس سے علیحدہ بھی بیچ میں شامل ہوئے ہیں. اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے ان کا مقام و مرتبہ اور شہادت کی دین میں شہادت کی جو حیثیت ہے اور شہادت کا مفہوم ہے قرآن مجید میں جن الفاظ میں جس مفہوم میں آیا ہے اس کی وضاحت بھی ہوئی تھی. تو بہرحال اس سے پہلے سورہ معارج کا مطالعہ چل رہا تھا. یہ چند آیات جو میں نے ابھی جہاں سے شروع کی ہے اگرچہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن ربط مضمون کے لیے، تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے ان کا مطالعہ یا کم سے کم ترجمہ ضروری ہے. فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا. اس سے پہلے انسان کے انجام کا ذکر بھی ہو رہا تھا، آخرت کے اندر کیا ہونے والا ہے. آج تو بڑھ کے یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، جنت اور دوزخ کا تم وعدہ کرتے ہو لیکن وہ ہے کہاں، وہ دن کب آنے والا ہے، ٹائم ٹیبل کیا ہے اس کا. اب یہ صرف ایسے سوالات تھے جن کا تعلق محض وقت گزاری سے کہیے یا صرف ہٹ دھرمی اور ضد کے لیے کچھ علمی سوالات جن کا کوئی تعلق جو ہے انسان کے عمل سے نہیں ہے. قیامت آنی ہے، جب بھی آنی ہے. اب ہر شخص کو پتا ہے اس کی موت آنی ہے، وقت پتا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کیا موت کا انکار کر دیا جائے؟ کسی کو نہیں معلوم موت کب آئے گی، لیکن کون انکار کر سکتا ہے کہ موت تو آنی ہے. جو انکار کرے گا اس کی عقل پر، اس کی سوچ پر جو ہے اس کے بارے میں شکوک و شبہات ہی ہوں گے، اور کیا ہو سکتا ہے. چنانچہ اس کے بعد فرمایا جب وہ آئے گی تو ان مجرموں کا حال کیا ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، دوستوں کو دیکھیں گے، رشتہ داروں کو دیکھیں گے، لیکن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کی خواہش یہ ہوگی کہ کسی طرح میں بچ جاؤں، باقی چاہے ساری دنیا جہنم میں ڈال دی جائے، میری اولاد سمیت، میری بیوی سمیت، میری کنبے قبیلے سمیت سب جہنم میں جھونک دیے جائیں، بس کسی طرح مجھے بچا لیا جائے. تب اسے اندازہ ہوگا کہ میرے لیے سب سے بڑا اہم ترین مسئلہ یہ تھا جس کو میں بھلائے بیٹھا تھا، جس کی میں نے صرف توجہ ہی نہیں دی تھی. بہرحال اب اس کے بعد فرمایا ان الانسان خلق ہلوا، بے شک انسان جو ہے وہ جی کا کچا ہے، تھوڑ دلا ہے، کم ہمتا ہے، اس کے اندر کچھ خلقی کمزوریاں بھی ہیں. اس کی تفصیل میں عرض کر چکا ہوں، اس لیے میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا. یعنی اس کے حیوانی وجود کے اندر وہ چیزیں ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک مکمل حیوان بھی ہے، تمام حیوانی جبلتیں بھی اس انسان کے اندر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک نورانیت بھی ہے، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. اور وہ ہے جس کے اندر نیکی کے رجحانات ہیں، اللہ سے لو لگانے کے رجحانات ہیں، روحانی ترقی کے رجحانات ہیں، خیر کے رجحانات ہیں. تو اب ان دونوں کی کشمکش ہے، یہی تو امتحان ہے اصل میں. فرشتوں کے اندر وہ حیوانی وجود نہیں ہے، وہ نری نورانیت ہے، لیکن فرشتے سے بہتر ہے، بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. مقام فرشتے سے انسان کا اونچا ہے، اگر یہ صحیح ٹریک پر رہے تو. اس کے بہت سے پہلو ہیں، یہ اصل موضوع نہیں ہے، لیکن خلقی کمزوریوں کی وجہ سے دنیا کی محبت، مال کی محبت، لالچ ہے، تمہ ہے، نظر بھی آ رہا ہے جو رسول کہہ رہے ہیں یہ حق ہے، بات تو دل کو لگتی ہے، لیکن اگر اس کو مان لیں گے تو اب اس وقت جو ہم گناہوں میں اور ہوس پرستی میں لگے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کو تو چھوڑنا پڑے گا. یہ دنیاوی جو عیش و آرام ہے اس میں تو کمی آئے گی، لہذا ہمت نہیں کرتا اور اسی کے اندر جو ہے وہ غرق رہتا ہے، جی کا کچا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، اور اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف برائی آتی ہے، شر آتا ہے، اس پر پہنچتا ہے، تو بے صبرہ بن جاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، گھبرا اٹھتا ہے. اور گھبرانا چاہیے، ویسے تو ہر شخص کہے گا کہ جب تکلیف آئے گی تو انسان کو گھبرانا تو چاہیے. تو یہاں یہ جو بات کہی گئی کہ انسان کے اندر یہ خامی ہے، تو اس کا تعلق کس بات سے ہے؟ غور طلب بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے 100,000,000 سے زیادہ نبی اور سینکڑوں رسول بھیجے ہیں انسان کو یہ بتانے سمجھانے کے لیے کہ دنیا دار الامتحان ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ سختی سے بھی اور آسانیوں سے بھی اور مال و دولت دے کر بھی آزماتا ہے اور فقر سے بھی آزماتا ہے. یہاں مشکلات آئیں گی، یہ دنیا ایک چیلنج ہے. جب امتحان ہے تو امتحان میں تو ہر طرح سے ایک بندے کو پرکھا جاتا ہے، جانچ پرکھ ہوتی ہے، ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے، تو یہ تو دنیا کی زندگی کا حصہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس مشیت کا حصہ ہے. یہ جو مقصد تخلیق ہے انسان کی، یہ ہے ہی آزمائش. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیکن ذرا سی کوئی سختی آئی، کوئی آزمائش آئی، تو بس یہ ہے کہ وہ گھبرا اٹھا، پریشان ہو گیا، بے صبرا بن گیا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور اگر اسے خیر پہنچے، دنیاوی فراوانی ہے، مال و اسباب جو ہے اس کو کثرت سے مل رہا ہے، مَنُوعًا، تو بے توفیقہ ہو جائے گا، سارا اپنے پاس سمیٹ کر رکھے گا. یہ نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور میں یہاں پر اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کروں اور باقی دوسروں کا جو حق ہے وہ ان کو دوں. یہ ہے اس کے اندر جو کمزوری کا پہلو ہے، جو اس کا نفس ہے، وہ انسان کو اس طرف لے جاتا ہے، نفس امارہ. اِلَّا الْمُصَلِّينَ، اب یہاں سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے کہ اس سے بچے رہتے ہیں وہ لوگ کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں. ہم اپنے اعتبار سے سوچیں تو اصل میں مضمون کیا ہونا چاہیے تھا, اس سے محفوظ وہ رہتے ہیں جو صاحب ایمان ہیں, اس لیے کہ انہیں معلوم ہے تکلیف بھی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے, یہ آزمائش ہے, اس کو میں نے کیسے اس کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے, مشکل آئی ہے, فقر و فاقہ ہے, اور اگر اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک خطرے کا نشان ہے کہ کہیں میں اسی کے اندر گم نہ ہو جاؤں, غافل نہ ہو جاؤں ان چیزوں کو پا کر. وہ صحیح ٹریک پر رہتا ہے جو سچا مومن ہے, جسے استحضار ہے کہ مجھے اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا اور میری اصل منزل تو آخرت ہے, مجھے فکر اس کی کرنی ہے. تو اِلَّا الْمُصَلِّينَ یہاں کہا گیا, کس مفہوم میں کہا گیا؟ وہ لوگ کہ جو سچے مومن ہیں. سچے مومن کی سب سے بڑی نمایاں پہچان کیا ہے؟ کہ وہ نماز پڑھنے والے. لہذا یہاں پر مومن کی جگہ لفظ مصلی آیا, گویا مومن اور مصلی ایک ہی معنی رکھتے ہیں, ایک ہی شخصیت کے دو عنوان ہیں, جس کے اندر ایمان ہے, پختہ ایمان ہے, یقین ہے اللہ پر, رسالت پر, قرآن پر, آخرت پر, اس کا رویہ مختلف ہوگا, اس کی سوچ ہی کچھ اور ہوگی. اور ان کی سب سے بڑی علامت اور پہچان کیا ہے؟ مصلین, یہ نماز پڑھنے والے, اس لیے کہ نماز میں انہی حقائق کی, ایمانیات کی تازگی ہو رہی ہوتی ہے. پوری نماز کیا ہے؟ اللہ سے تعلق ہے. اس کے اندر سورہ فاتحہ بھی ہے جس میں ہم صراط مستقیم کی دعا کر رہے ہیں, پروردگار سیدھے رستے کی ہدایت دے, وہ جس پر کامیاب ہو جائیں ہم, کہیں آخرت میں ناکام نہ قرار پائے جائیں. سورہ فاتحہ کی دعا تو یہی ہے, ہر رکعت کا حصہ ہے, جس میں پوری جو ہے فلسفہ حیات جو اسلام نے دیا وہ پورے کا پورا موجود ہے. ہم بندے ہیں, سب کچھ اس کے ہاتھ میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں, کسی اور کے سامنے یہ سب نہیں جھکائیں گے, کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. تو رب ہے, تو مالک ہے, ہر صورت میں تیرا ہی حکم مانیں گے. یہ ہے نماز, تو اصل میں ہے ہی ان تمام ایمانیات کی تازگی, ان کی ریویژن, ان کا اعادہ. تو جو سچے مومن ہیں وہ ہیں کہ جو جن کا رویہ بالکل معتدل ہوتا ہے, جو ہونا چاہیے, کہ یہ سب کچھ آزمائش ہے اور میرے پاس اگر کچھ زیادہ بھی آیا ہے تو یہ بھی آزمائش ہے, اور میں حقداروں کو دوں, اس سے اپنی آخرت کمانے کی فکر کروں. مال کسی کے پاس ہو تو انسان کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں اس کے اندر ایک لازمی خواہش یہ بھی ہے کہ یہ ملا مال اور کیسے بڑھے, میں اسے ایسے کاموں میں لگاؤں کہ یہ بڑھتا ہی چلا جائے. اب یہ خواہش ہے, ہر انسان کے اندر ہے, لیکن بندہ مومن اپنی اس خواہش کو کس انداز سے پورا کرے گا کہ میں بھی اس کے ذریعے سے زیادہ حاصل کر سکوں, لیکن اصل زندگی میں جو کام آنے والی ہے آخرت کو سنوارنے کی فکر کروں, اللہ کے بینک میں جمع کراؤں, اور وہاں سے جو کچھ ملے گا اس کا ہم دنیا میں تصور ہی نہیں کر سکتے. کوئی بڑے سے بڑا بینک اور کوئی بہت بڑی سے بڑی جو ہے وہ کوئی معاشی ادارہ بھی آپ کو وہ بینیفٹ دے ہی نہیں سکتا, کبھی بھی نہیں دے سکتا, جو اللہ دے گا اور وہ ہوگا ابدی. یہاں آپ کو جو بھی بینیفٹ ملے گا, آپ کی موت آئی اور سب صفر ہوا, وہ آپ کا نہیں ہے. اب بینک بیلنس میں پڑے ہوئے بلینئر کلب کے ممبر ہوں, آج موت آ جائے تو وہ سب وارثین کا ہے, اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ جو ہمیشہ رہے گا اور جو اصل بینیفٹ ہے, بندہ مومن وہاں انویسٹ کرے گا جسے یقین ہے آخرت پر. ہیں تو ہم بھی سارے بندہ مومن, لیکن اس یقین سے اکثر محروم ہیں. یہ دنیا ہمارے اوپر اتنی غالب ہے کہ وہ بالکل مذہم سا یقین جو ہے وہ بس کچھ پرچھائی سی ہیں, حقیقت نہیں بنتا الا ماشاءاللہ. لہذا اب آگے سچے اہل ایمان کا جو کردار ہے اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ بندہ مومن ہوتا کیا ہے. یہاں ذہن میں رہے کہ یہ سورت ابتدائی مکی دور کی سورت ہے. آگے بندہ مومن کے کردار کے حوالے سے روزے کا ذکر بھی نہیں ہے, حج کا ذکر بھی نہیں ہے, بلکہ انسان کا اپنا کیریکٹر اور اس کا رجحان ایک بندہ مومن کا کیا ہونا چاہیے. نماز البتہ بالکل شروع سے ہی جو ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھنا شروع کی اور مسلمانوں نے بھی, بلکہ آپ مکی دور کے آغاز سے ہی تہجد بھی پڑھا کرتے تھے اور اس کے اندر وہ ہے آدھی آدھی رات اور دو تہائی رات قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے, یہ آپ کا اور صحابہ کا معمول تھا. تو وہ نماز گویا کہ یہ ایک شے مسلمانوں کو دے دی گئی تھی ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے. لیکن باقی چیزوں کا جو ذکر ہو رہا ہے کہ بندہ مومن کی شخصیت, اس کا کردار, اس کا کیریکٹر, اس کے حوالے سے جو اہم ترین اصول ہیں اور جو اس کے عنوانات ہیں وہ آگے آ رہے ہیں. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, وہ نمازی کے جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں, یعنی اس کے اندر یہ نہیں ہے کبھی پڑھ دی کبھی نہیں پڑھی, پوری پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا, یہ بندہ مومن کی زندگی کا ایک مضبوط کھونٹا بن جاتا ہے نماز, پنج وقتہ نماز. چنانچہ بندہ مومن جب اپنا ایک دن کا بھی کچھ پلان کرتا ہے, کسی سے وعدہ بھی کرتا ہے کس وقت آئیں گے جی, ظہر کے بعد کب تک میٹنگ رہے گی, ظہر سے عصر, ہر چیز جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, یہ کھونٹا ہے. چنانچہ ارکان اسلام میں ویسے تو پانچ کا بیان ہوتا ہے جس میں سے پہلا تو کلمہ طیبہ ہے, اور بقیہ جو چار ہیں ان کا تعلق عمل سے ہے, نماز, روزہ, حج اور زکات. لیکن اصل مرکزی ستون جو ہے صلاۃ عماد الدین وہ نماز ہے, اس لیے کہ زکات تو اس پر فرض ہے کہ جو صاحب نصاب ہو, ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. حج اس پر فرض ہے کہ جس کے لیے زاد راہ بھی ہو اور سفر کا جو ہے خرچ بھی اس کے پاس ہو, ورنہ حج فرض ہی نہیں ہے. اب نماز اور روزہ رہ گئے. روزہ جو ہے وہ بھی سال میں ایک مہینہ ہے جو فرض ہے, لیکن ایک چیز جو دن میں پانچ مرتبہ جس کھونٹے کے ساتھ بندہ مومن جو ہے وہ بندھا ہوا, وہ نماز. یوں کہا جا سکتا ہے کہ مرکزی ستون جو ہے اسلام کا وہ نماز. الذین هم علی صلاتهم دائمون, پہلی صفت, یہ پہلا وصف بیان ہوا مسلمین کا یا سچے اہل ایمان کا, کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, مداومت رکھتے ہیں اور پوری پابندی کرتے ہیں نماز کی. والذین فی اموالہم حق معلوم, وہ لوگ کے جن کے مال میں ایک حق معین ہے, مقرر ہے, للسائل والمحروم, سائلین کے لیے بھی, مانگنے والوں کے لیے بھی اور محرومین کے لیے بھی. یعنی جو کچھ اللہ نے انہیں مال دیا ہے وہ سارا یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میرا حق ہے, اس میں دوسروں کا بھی حق ہے. جو محرومین ہیں اللہ نے ان کا حق مجھے اگر زیادہ دیا ہے تو اصل میں ان کا حق تھا, اور میرا امتحان یہ ہے کہ میں ان کا حق ادا کرتا ہوں کہ نہیں ادا کرتا. اسی طرح فرمایا کہ جو سائلین ہیں, جو دستے سوال دراز کرتے ہیں, اس میں دو طرح کے سائلین ہو سکتے ہیں, ایک وہ ہیں جو واقعی ضرورت مند ہیں اور کسی کے پاس جا کر اپنی حاجت رکھتے ہیں کہ اس وقت مجھے شدید ضرورت ہے, میرے ساتھ تعاون کرو, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ واقعی مستحق ہیں اور ان کو دیا جانا چاہیے. اب گویا یہ حقوق العباد والی بات آ گئی. نماز حقوق اللہ میں سے بہت اہم حق ہے, اور حقوق العباد میں لوگوں کی ضرورت میں ان کے کام آنا, اپنے مال کو استعمال کرنا ان کی ضروریات کی باہم رسانی کے لیے, ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے. یہ باقی آپ دیکھتے ہیں ویلفیئر کے جو سارے کام جو دنیا میں جانتی ہے, اس کے اندر مرکزی چیز تو پیسہ ہی ہے نا, اسی کے ذریعے سارا کچھ ہو رہا ہے. کسی نے سرائے کھول دی ہے, کسی نے ہسپتال بنا دیا, کسی نے جو ہے وہ پانی کا انتظام کر دیا, کسی نے کنواں کھودوا دیا, تو مال ہی ہے نا جس کے ذریعے یہ سارا کام ہو رہا ہے. تو ان کے مال میں مستقل حق ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ سب میرے لیے ہے، میری ضرورت سے جو بھی زیادہ ہے اصل میں وہ دوسروں کا حق تھا، اور اگر کوئی ضرورت مند آئے تو مجھ پر ذمہ داری ہے کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کروں. تو للسائل، مانگنے والا جو آگے بڑھ کر مانگتا ہے یا ضرورت کے تحت مانگتا ہے، اور دوسرے سائلین وہ ہیں جو بیگرز ہیں، پروفیشنل بیگرز. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہاں اس سے وہ مراد نہیں ہے، لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ بہرحال جو پروفیشنل بیگر ہے، اگرچہ بیگری اپنی جگہ انتہائی ناپسندیدہ شے ہے، کوئی شخص اس کو اپنا پروفیشن بنا لے، اس کے لیے سخت ترین وعید آئی ہے احادیث میں، قیامت کے دن جس طرح وہ اٹھے گا عبرتناک اس کی حالت ہوگی. لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ جو مانگتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو دے دو، تمہاری شرافت اور مروت کا تقاضا ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اس کی مدد کر دیں. تو سائل میں بہرحال مانگنے والا، مانگنے والے دو طرح کے ہو سکتے ہیں. تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جو حقیقی ضرورت مند ہے آپ کو معلوم ہے، تو اس کی تو آپ آگے بڑھ کر مدد کریں گے بھرپور، لیکن مانگنے والے کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا جائے تو یہ بہتر ہے. یا پھر محسوس ہو کہ واقعی ایسا ہے، پروفیشنل ہے، تو اس پروفیشنلزم کو ڈسکریج کرنے کے لیے صرف آپ یہ کہہ دیں، معذرت کر لیں، جھڑکنا نہیں ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ نہ کیجیے، یہ انسانی شرافت اور مروت کے خلاف. تو بہرحال جو ضرورت مند ہے ان میں سے ایک تو سائل ہے مانگنے والا. والمحروم، محروم وہ ہے جو واقعی ضرورت مند ہے، جس کو ملا ہی کم ہے، جس کے پاس وہ اسباب ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیسک نیسیسٹیز کو، بنیادی ضروریات کو پورا کر سکے. صبح سے شام تک محنت کر بھی رہا ہے لیکن دو وقت جو ہے اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، اس کے پاس جو ہے وہ سر چھپانے کو کوئی جگہ نہیں ہے. وہ کرائے کا مکان لے گا تو کرایہ کہاں سے دے گا، مکان کا کرایہ دے دے گا تو بجلی کا بل کہاں سے دے گا. ابھی کتنے ہی ہیں جو ہم پہلے پاورٹی لائن سے نیچے ہوں، جو ہے ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو پاورٹی لائن سے نیچے ہے، بیسک نیسیسٹی سے محروم ہے. تو گویا ان محرومین کے لیے جن کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے، ان کے مال میں ان کا حق ہے کہ یہ ان کو دیں اور ان کی ضروریات پوری کریں. یہ ہے اسلام میں جو اسپرٹ مقصود ہے. اگرچہ فرض جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ جو ہے صاحب نصاب پر ہے، اور اس صاحب نصاب کے لیے بھی زکوٰۃ کی ایک خاص شرح معین ہے، 2.5% سالانہ جو ہے وہ آپ نکالیں گے. یہ تو فرض ہے جن کے پاس بھی مال ہے، لیکن اسپرٹ یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر آپ کے پڑوس کے اندر کچھ لوگ محروم ہیں، معلوم ہے، پتہ ہے محروم ہیں، ان کی ضروریات کا خیال کرنا. اللہ نے جو زائد مال آپ کو دیا ہے، آپ سمجھیں کہ اس میں ان کا حق تھا، آزمائش کے لیے اللہ نے مجھے دے دیا کہ یہ ان کا حق ان کو لوٹاتا ہے کہ نہیں لوٹاتا. سوچ یہ ہونی چاہیے. تو سچے اہل ایمان کی جو ایک نشانی کہہ لیجئے، ان کا کردار کہہ لیجئے، ان کی علامات کہہ لیجئے، ان کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مال میں ایک حق معین ہے، یعنی انہوں نے طے کر رکھا ہے. ایک معین حق تو وہ ہے کہ جو زکوٰۃ کی شکل میں ہے، لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی. زکوٰۃ کی باقاعدہ فرضیت جو ہے اس نصاب کے ساتھ، یہ تو مدنی دور میں ہوئی ہے، اور یہ آیات نازل ہو رہی ہیں مکی دور کے بھی ابتدا میں. یعنی بندہ مومن کو خود یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے پاس زائد مال جو ہے اس کو دوسروں کا حق تھا، اور میں نے ان کو دینا ہے، قریبی لوگوں کی مدد کرنی. والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ کے جو تصدیق کرتے ہیں، یعنی یقین پختہ رکھتے ہیں، یوم الدین پر، آخرت پر یقین ان کا جو ہے کبھی متزلزل نہیں ہوتا، آخرت کا استحضار انہیں رہتا ہے، ہر وقت آخرت کا خیال دامنگیر رہتا ہے کہ ایک دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، اصل زندگی وہ ہے، وہاں سے شروع ہوگی. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اسی استحضار آخرت اسی کے حوالے سے فرمایا، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے اور کانپتے رہتے، تمام انبیاء اور تمام رسول، تمام آسمانی کتابیں وہ انسان کو یہ بتاتے ہوئے آئی ہیں کہ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، نار جہنم، اور وہاں یہ دو ہی انجام ہوں گے، کامیاب لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جو ناکام ہیں وہ بدترین انجام کو پہنچیں گے جس کا عنوان جہنم۔ یہ کچھ چھوٹا اور افورڈیبل قسم کا جو ہے معاملہ نہیں ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ناکام بھی ہو گئے تو گزارا تو ہو جائے گا، لہذا وہ ڈرتے اور کامتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے، ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، دینی فرائض میں، اللہ کے حقوق ادا کرنے میں، بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے کہ آخرت میں ہم اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہریں، کانپتے رہتے ہیں۔ اور یہ معاملہ صحابہ کرام کا تھا، اتنے بلند مقام پر ہونے کے باوجود آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو ہیں اور آپ کے لیے ہر کچھ سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کے اس کردار کی تعریف قرآن بھی کر رہا ہے، لیکن ہر وقت کانپتے رہتے تھے کہ کوئی ہم سے ایسی خطا نہ ہو جائے کہ ہماری آخرت جو ہے وہ ہم اس کا نقصان اٹھانا پڑے۔ یہ ہمارا معاملہ ہے کہ ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا، کوئی خیال نہیں آتا، لیکن اگر آپ ان کے حالات پڑھیں تو ہر دم انہیں یہ خدشہ رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہمارا شمار ہو، کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی کوتاہی ہم سے ایسی نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک بندہ مومن کو ڈر رہتا ہے، بین الخوف والرجا جسے کہا گیا، کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بھی ہو، رب رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، لیکن وہ پوری طریقے سے اللہ سے وفاداری کے تقاضوں کو، اس کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، پھر بھی ڈرتا اور کانپتا رہتا ہے کہ کل مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، اس لیے کہ زندگی کے آخری سانس تک شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، اور انسان کا نفس بھی جو ہے وہ بھی آپ کتنا ہی اس کو کنٹرول کریں وہ پھر بار بار جو ہے اپنی سی وہ بھی زور لگاتا رہتا ہے کہ انسان کو حدود اللہ توڑنے پر مجبور کرے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو جائے، آخرت کے خیال سے ہر وقت ڈرتے اور کانپتے رہتے تھے۔ تو والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، وہ اپنے رب کے عذاب سے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، ان عذاب ربہم غیر معمون، یقیناً ان کا رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ اس سے بے خوف ہو جائے کوئی۔ احادیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایک شخص نیک کام کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، لیکن زندگی کے آخری حصے میں شیطان کسی طرح غالب آ گیا اور وہ پٹری سے اتر گیا، ٹریک سے اتر گیا، انجام جہنم۔ اس لیے کہ جو آخری دور کا جو ہے معاملہ وہ بہت زیادہ فیصلہ کن ہوگا۔ ایک شخص گناہ کرتا رہا، توجہ نہیں تھی، نہیں تھی، نہیں تھی، توجہ ہوئی اور اب اس نے اصلاح کر لی اور دین کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی، وہ جنت میں پہنچ جائے گا، چاہے زندگی کا بڑا حصہ جو ہے اس کا وہ اس انداز سے گزرا ہو۔ اسی لیے جو اہل اللہ تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، اپنے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، ڈرتے ہیں۔ یہ احساس ہونا چاہیے، اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، سچے اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کوئی کہے گا کہ وہ سچے اہل ایمان کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، انہی کو سب سے زیادہ خدشہ ہوتا ہے، باقی جن کے اندر ایمان نہیں ہے انہیں تو پرواہ کوئی نہیں، رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن کو۔ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اسے یہ اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں اس میرے ایمان کے اوپر نفاق کا جو ہے وہ چھاپا نہ پڑ جائے، کہیں میرا شمار منافقین میں نہ ہو جائے۔ تو یہ ہے سچے اہل ایمان کی ایک نشانی، کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی خوف زدہ رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں۔ بین الخوف والرجاء، یہ ہے بندہ مومن کے لیے طرز عمل جو مطلوب ہے، جو بیلنسڈ۔ ان عذاب ربہم غیر معمون والذین ہم لفروجہم حافظون، اب کردار کے حوالے سے ایک بہت اہم بات، وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کو تھامتے ہیں، اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کرنے والے، انسان کے کیریکٹر کے حوالے سے یہ معاملہ بھی بہت اہم. عصمت و عفت کی پابندی، اس کی حفاظت، یعنی سیکس ڈسپلن ہو اس کے اندر. یہاں سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ پھر پورے پورے معاشرے کو اور پوری پوری سیولیزیشن کو تباہ کرتی، اور یہ شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ ہے. وہ تمہیں بے حیائی کے رستے کی طرف لے جاتا ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، اور اس کے نتیجے میں پھر نو انسانی ایک سنڈاس بن جاتی ہے، کوڑے کا ڈھیر، جیسے آج پوری نو انسانی بنی ہوئی ہے اس اعتبار سے. الا ماشاء اللہ. تو والذین هم لفروجهم حافظون، اب یہ کردار کی جو بنیادیں ہیں، اساسات، جو بنیادی پتھر ہیں کردار کے، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی زندگی میں سیکس ڈسپلن ہے. ہاں، جو جائز راستہ ہے وہ اللہ نے کھولا ہوا ہے، اس میں کوئی ملامت نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ تخلیق اور نظام تخلیق وضع کیا ہے اس کا حصہ ہے. نسل انسان کے فروغ کے لیے جو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے وہ تو اسی جنسی تعلق کو بنایا ہے، میاں بیوی کے. لہذا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اتنی بیویوں کے یا جو ان کے ملک کے یمین ہیں. یعنی شریعت میں جو اجازت ہے، جو راستہ شریعت نے کھولا ہے، اس کے سوا کہیں اور دائیں بائیں نہیں جاتے. یہ ہے سیکس ڈسپلن. بیویاں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یہ غلامی کا وہ دور تھا، اور اس وقت جو ہے اس کی زیادہ تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے. بہرحال وہ جو پرزنرز آف وار جسے کہتے ہیں، ایک زمانے میں تو غلامی چل رہی تھی، لیکن اسلام نے پھر آہستہ آہستہ اس کو مینیمائز کیا ہے، اور جو ملک یمین کا تصور ہے، اب وہ یہ ہے کہ جو پرزنرز آف وار ہوں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے حوالے سے اسلام کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ ان کو مسلمانوں مجاہدین پر تقسیم کیا جائے، اور وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے کوئی مرد، اگر اس کو کوئی لونڈی جو ہے اس میں ملتی ہے. لیکن اس وقت اس کا کوئی فی الحال، یعنی موجودہ حالات میں اس کی کوئی شکل موجود نہیں ہے. ایک زمانے میں تھی، اور آگے جو جہاد ہونے ہیں، قرب قیامت کے جو معاملات ہونے ہیں، اور پھر نظام خلافت قائم ہونا ہے، اس وقت تو جہاد کا نام لینا بھی بڑا جرم ہے، اور قتال کا لفظ استعمال کرنا تو گویا کہ براہ راست اپنے آپ کو دعوت دینے والی بات ہے کہ آ بیل مجھے مار. لیکن بہرحال یہ تو سب کچھ ہونا ہے، جہاد بھی ہوگا، قتال بھی ہوگا، اللہ کا دین غالب ہوگا، شیطانی اور دجالی قوتوں کو شکست ہوگی، بالآخر ہونی ہے، پھر نظام قائم ہوگا. اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ پھر جو ہے اس کی ضرورت پڑے، اور اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے حوالے سے پرزنرز آف وار کو، اور یہ بڑا ریسپیکٹیبل معاملہ ہوتا تھا. ایسا نہیں ہے، اس کا ایک پورا نظام ہے کہ جو وضع کیا گیا تھا. اگر کسی لونڈی سے کسی کی اولاد ہو جائے، اب اس کا سٹیٹس بلند ہو جاتا تھا، ام ولد کہلاتی تھی، اس کے حقوق جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے تھے. تو یہ سارا معاملہ تھا، لیکن اس وقت اس کی کوئی شکل نہیں ہے. جائز راستوں میں سے ایک راستہ وہ تھا. تو الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور یہاں ازواجہم کے حوالے سے بھی اسلام نے مرد کو چار شادیوں کی اجازت دی ہے. میں اس کی طرف اشارہ کیوں کر رہا ہوں؟ آج کے دور کے اندر جو ماحول کریٹ کیا گیا ہے، وہ جنسی جذبات کو آخری درجے تک اس کو ہیجان خیز بنانے کے حوالے سے پورا معاشرہ، پورا میڈیا اسی کام میں لگا ہوا ہے. چنانچہ بے رہروی عام ہے، زنا بہت عام ہے، اس کے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں. شادی کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے. ہم نے اس کے ساتھ ایسے ایسی رسومات وابستہ کر دی، اور اتنا خرچ وابستہ کر دیا کہ عام آدمی کے لیے تو وہ بجٹ کہاں سے لائے کہ وہ اپنی اولاد کی شادی کرے. شادیاں لیٹ ہوتی ہیں، اور دوسری طرف ماحول اور زیادہ سے زیادہ گرم کیا جا رہا ہے، اور اسے جو ہے وہ ایک سیولائز سوسائٹی ہونا اور باشعور سوسائٹی ہونے کی علامت سمجھا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے اتنا شعور ہے. اور حیا تو آنکھ کی حیا ہوتی ہے، باقی تو کچھ نہیں. اس سے زیادہ احمقانہ بات کوئی نہیں ہے، غیر ان ریئلسٹک بات. بھارت یہ تو جنس کا جذبہ ہے جو اللہ نے بہت قوی رکھا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی پوری نسل انسانی کا فروغ جو ہے اس سے وابستہ ہے. لیکن شادی کرنا مشکل اور پھر دوسری شادی کرنا بھی بہت مشکل. اس کو ہم نے بنا دیا جیسے ایک بہت بڑا جرم عظیم. اسلام کی معاشرت یہ نہیں ہے، یہ ہماری اپنی معاشرت ہے. تو یہ راستے ہم نے سارے مل کے، یمین کا راستہ بھی نہیں ہے اس وقت، شادی کرنا بھی جو ہے دو بھر، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر زنا کے لیے راستے سارے ہموار ہیں، کھلے ہیں، پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. تو جو اسلام کی اصل تعلیمات ہیں ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، ہم معاشرے کے جو ٹرینڈز ہیں ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں، اور انہی کو جو ہے وہ ہم خیر اور شر کی جو ہے وہ معیارات قرار دے بیٹھتے ہیں. جبکہ اسلام، ٹرو اسلام جو ہے وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تھا، اور ہمیں وہاں سے رہنمائی لینی ہے اور اس کے مطابق معاشرت قائم کرنی ہے. اگر ہم سچے مسلمان ہیں، مسلمان تو ہم سب ہیں، اصل پرابلم یہ کہ سچے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو بار کیف یہ آیت ہے کہ سیکس ڈسپلن، اور یہ کتنا بڑا جرم ہے اگر اس کی خلاف ورزی کوئی شخص کرے، اس کو کتنا ڈسکریج کیا گیا اسلام میں کہ غیر شادی شدہ جو ہے اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا، اور وہ ہم نافذ بھی نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے. اب تو سود کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ رسول کے خلاف حالت جنگ ہمیں منظور ہے، ہم اس جنگ کو اور بھڑکائیں گے، اس کے لیے ہم تیار ہیں. اس جنگ کی آگ کو بھڑکانے کے لیے ہمیں جو بھی حکم ملے گا اس کے لیے ہم تیار ہیں، اور یہ سب کچھ ہو بھی رہا ہے. ابھی جو نواز شریف صاحب نے جو سیکنڈ پاکستان انویسٹمنٹ کانفرنس ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے جو فرمایا ہے کہ قوم کا مستقبل جمہوری اور لبرل پاکستان سے وابستہ ہے. لبرل پاکستان، لبرل سے کیا مراد ہے؟ وہ اسلام کے جو آج کے جدید دور کے جو بھی نارمز ہیں، جو تقاضے ہیں، جو طور طریقے ہیں، ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے. شیطانی اور ابلیسی نظام کے ساتھ جو پوری طرح ہم آہنگ ہو سکے، ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں. ہم اس اسلام کو نہیں مانتے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا اسلام تھا. مطلب یہ، اور اسی میں جو ہے ان کو تسلی ہوتی ہے. لفظ خلافت گالی کیوں بن گیا؟ خلافت کا مطلب اصل میں، اب اس میں کچھ ایسے عناصر آ گئے جنہوں نے یہ الفاظ استعمال کر کے اس کو جو ہے اس کی معنویت کو بگاڑ دیا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن خلافت کا مطلب کیا؟ اس زمین پر اللہ کا نظام ہوگا، نظام اللہ کا ہوگا، انسان اس کے نائب کی حیثیت سے اس نظام کو نافذ کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نظام تو قائم کیا تھا. خلافت راشدہ کیا تھی؟ رب کی دھرتی پر رب کا نظام، اور وہ نظام پورے کا پورا اللہ نے دے دیا ہے. اور ہم کہتے ہیں ہمیں بالکل نہیں چاہیے وہ نظام. ہاں، ہر شخص مسلمان اپنی جگہ ذاتی طور پر نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، رکھ بھی لے تو بھی ٹھیک، نہ بھی رکھے تو کوئی نہیں، اس کا مسئلہ ہے. باقی نظام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ اور رسول کا نظام قائم ہو جائے ہمارے ہوتے ہوئے. آج سارے اسلامی ملک جو ہیں وہ اسی انداز سے چل رہے ہیں. تو قوم کا مستقبل جمہوری اور لبرل پاکستان سے وابستہ ہے. لہذا کیا ہو رہا ہے کہ اب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان سب سے جو ہے وہ ان کو بڑے لونز ملنے والے ہیں. $500 بلین جو ہیں آئی ایم ایف سے ہیں، اور 500 جو ہیں وہ ورلڈ بینک سے ہیں، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے $400 ملین ہیں. اور ان کی شرائط پھر آتی ہیں، پھر آپ کو ماننا پڑتا ہے، یہ سب کچھ آتا بھی ہے. تو 40 ارب کے نئے ٹیکس لگیں گے، سرکاری ادارے پرائیویٹائز کیے جائیں گے. یہ سارا ایجنڈا کون سا ہے؟ یہود اسی ذریعے سے پوری دنیا کو کنٹرول کیے ہوئے. پرائیویٹائزیشن کو زیادہ سے زیادہ عام کرو، حکومت کے اختیارات کم سے کم کرو، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ حکومتیں ہمارے چنگل میں ہوں. یہ پورا نظام ہے. یہ پروٹوکولز پڑھ لیجئے جی اس نے جو مرتب کیے تھے آج سے 150 سال پہلے, اور اس کے مطابق وہ آگے چل رہے تھے. تو ہم جو ہیں آگے بڑھ کر اس کو ویلکم بھی کہتے ہیں اور اس کے اندر خوب حصہ بن کر اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس نظام سے اور اس طریقے سے ہم جو ہے بینیفٹس اٹھا رہے ہیں. یہ ہے جو اس وقت کی صورتحال ہے. بہرحال میں اس رکوع کو مکمل کرتا ہوں. وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. جو جائز راستہ اللہ نے معین کیا ہے اس میں کوئی ملامت نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے نظام تخلیق کا ایک حصہ ہے. صالح اولاد کی خواہش انسان کے دل میں اللہ نے رکھی ہے, اس سے انسان سے اس کی محبت اللہ تعالیٰ نے نظام تخلیق کے اندر ہر شخص کو اپنی جگہ ایک انڈیویجول بنایا ہے. لیکن انسانوں کے اس نظام سے کسی کو کسی کے ساتھ باندھ دیا, یہ فلاں کا بیٹا ہے, یہ فلاں کا بیٹا ہے, اولاد ہے, اور اس کے حوالے سے دنیاوی محبتیں بھی ڈال دی ہیں. ماں کیا کچھ اشار کرتی ہے بچے کے لیے, باپ کیا بھاگ دوڑ کرتا ہے اولاد کے لیے, یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہوا. تو جو جائز راستہ ہے اس میں کوئی قباحت نہیں, کوئی قدغن نہیں. البتہ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون, جو اس سے تجاوز کرنا چاہیں, ان حدود کو پھلانگنا چاہیں, تو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون, وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں. دیکھیے کیریکٹر کا ایک بہت بڑا حصہ کیا ہے, کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو پھر دل بے ایمان نہ ہو. صاحب کردار شخص ہوگا تو وہ پوری امانت داری کے ساتھ واپس لوٹائے گا. ایک تصور امانت تو یہ ہے نا, کوئی شے کوئی نقدی کسی کے پاس رکھوائی گئی اور کچھ عرصے بعد واپس بھی لے لی اور اس نے پورے کا پورا ادا کر دیا. لیکن امانت کا تصور اس سے بہت آگے بڑھ کر ہے. یہ تمام ذمہ داریاں خاص طور پر حکومتی اداروں کے اندر جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں, منصب ہوتے ہیں, وہ کیا ہیں؟ امانت ہے. اور اگر اس کے اندر بددیانتی ہو رہی ہے, اونچ نیچ ہو رہی ہے, تو یہ بددیانتی ہے جو آج پاکستان میں کرپشن کا جو حال ہے آپ کو معلوم ہے. استثناءات ہیں لیکن اوور آل سرکاری ملازمت کا جو مطلب آج کل ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمت میں سرکاری افسر بن کر اپنے اختیارات کا زیادہ سے زیادہ ناجائز استعمال کر کے اپنے کھتے بھرنا, اور اس سے جو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو دیے جا سکتے ہوں وہ میرٹ سے الگ ہو کر ان کو سارے بینیفٹ پہنچانا, یہ ہے سرکاری ملازمت کا آج عام تصور. اور یہ سب سے بڑی بددیانتی. تو دیانت کا تصور یہی نہیں ہے کہ یہ امانت رکھوائی تھی وہ واپس کر دی ہے, بلکہ ہر ذمہ داری ہر منصب ایک امانت ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل. اسی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم انصاف کرنے بیٹھو تو عدل و انصاف سے کرو, یہ بھی دیانت کا تقاضا. اور دوسری شے عہد, عہد کی پاسداری, جو وعدہ کر لیا اس کی پورے اس کا جو ہے لحاظ کرنا ہے, اس کی پاسداری کرنی ہے. یہ انسانی کردار کے بڑے اہم دو وصف ہیں. اس کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حدیث ہے, اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور بات ہے قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شاید ہی کبھی ایسا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا ہو, خطبہ دیا ہو, اور اس میں یہ بات نہ کہی ہو آپ نے اور یہ ہدایت نہ دی ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. جس شخص کے اندر امانت داری کا وصف نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں, اور جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں. یہ ہے تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو اگر یہ کردار ختم ہو جائے عہد اور امانت داری, تو پھر وہ قوم جو ہے وہ ایک مریض قوم ہے, وہ زوال پذیر قوم ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی مریض اور زوال پذیر ہے. یہ بیسک اوصاف ہے انسانیت. اور بہرحال عربوں کے ہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے مکہ میں خاص طور پر, وہاں پر بھی ان چیزوں کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت ویلیویبل ہے, کوئی شخص دیانتدار ہے. کوئی شخص وعدے کا پورا کرنے والا ہے، بلکہ ان کے اندر یہ کیریکٹر تھا۔ بہت سی اور برائیاں تھیں لیکن بعض خوبیاں بھی تھیں۔ تبھی وہ قوم جب ایمان کی طرف آئی ہے تو دنیا کی امام بنی ہے، ان کے اندر کوئی پوٹینشیل تھا، اور وہ پوٹینشیل کیا تھا؟ عہد کی پاسداری کرتے تھے۔ اگر غلطی سے بھی اپنے باپ کے قاتل کو بھی پناہ دے بیٹھے ہیں، حالانکہ باپ کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانا ان کی زندگی کا اہم ترین گویا کہ مقصد اور مشن ہوتا تھا، کہ جب تک اس کو باپ کے قاتل کو قتل نہ کرنے کوئی اور کام ان کے لیے نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر غلطی سے بھی پناہ دے بیٹھے ہیں اور وعدہ کر لیا، اس وعدے کو نبھانا ہے۔ یہ ایک اکثر ان میں سے جو ہے وہ یہ عہد رکھتے، یہ قوم جاندار قوم وہی ہوتی ہے جس کے اندر یہ اوصاف موجود ہو۔ تو والذین ہم لیاماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنی امانتوں کی اور عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اب میں صرف ترجمہ کر کے رکوع مکمل کروں گا، تفصیل بعد میں ہوگی۔ اور جو اپنی گواہیوں پر بھی قائم رہتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی امانت ہوتی ہے گواہی۔ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پوری پابندی کرتے ہیں وقت کی پابندی کے ساتھ، اور نماز کو جیسے ادا کرنا چاہیے اس کے ساتھ، اس کی تمام شرائط کے ساتھ، اولئک فی جنات مکرمون، اس کردار کے لوگ ہیں کہ جو پھر ان کی جنت میں تکریم ہوگی، ان کا استقبال ہوگا، ان کی عزت افزائی ہوگی، وہ اللہ تعالی کی مہمانی کا شرف انہیں حاصل ہوگا۔ بہرحال یہ ہے، رکوع یہاں پر مکمل ہوا، اور اس حصے میں جو آج ہم نے پڑھا ہے، ایک بندہ مومن کا جو کردار کے اہم پہلو ہیں ان کو اجاگر کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر کے حالات حاضرہ کے حوالے سے، کہ آسیہ بی بی کے بارے میں پھر یورپی یونین کے اعلیٰ سطحی وفد نے سیکٹری داخلہ پنجاب سے ملاقات کی ہے، اس کی صحت اور خوراک پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال یہ ہے ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو باہر سے دباؤ بھی آتے ہیں، اس کا مظہر ہے کہ جس طریقے سے اب معاملات کیے جا رہے ہیں، وہ جس رخ پر جا رہے ہیں، وہ بہت خطرناک رخ معلوم ہو رہا ہے۔ ہمارے آئین کے اندر سے بھی جو اسلامی شقے ہیں، ان کے بارے میں گویا کہ ہماری اعلی عدلیہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ ایسی نہیں ہے کہ جو غیر مبدل ہوں، ان میں ترمیم ہو سکتی ہے، ان کو بدلا بھی جا سکتا ہے، اور یہی کوشش باہر سے ہو بھی رہی ہے۔ 295C تحفظ ناموس رسالت والے قانون کو بھی ختم کیا جائے، اور ہماری حکومت ہر وقت تیار ہوتی ہے، وہ تو اندر کا ایک پریشر آتا ہے جس کی وجہ سے، اس لیے کہ انہیں ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور باہر سے جو دباؤ ہے وہ یورپی یونین کی طرف سے ہے، وہ آسیہ بی بی وہ ہے کہ جس نے زبان سے ایک جگہ نہیں کئی جگہ اقرار کیا تھا کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے، کوئی اس کے بارے میں شک و شبہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں۔ لیکن اس خاتون کا اصل کارنامہ یہ ہے پوری دنیا کے نزدیک کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہے، لہذا اس کی حفاظت ہوا کہ پوری دنیا کا مشن بنی ہوئی ہے۔ آج سے 3 سال پہلے بھی یہ تحریک جو ہے وہ جب چلی تھی تو اس کا پس منظر یہی تھا، یورپی یونین کا دباؤ بھی تھا، پوپ کا دباؤ بھی تھا، 295C کو ختم کرو، آسیہ بی بی کو رہا کرو۔ یہ آسیہ بی بی تو ایک ہیرو بن چکی ہے جس نے اقرار بھی کر لیا ہے۔ یہ ویلیوز ہیں، اور ہمارے حکمران انہیں اس پہ کوئی پرابلم نظر نہیں آتا۔ دینی غیرت اور حمیت جو ہے وہ کوئی اس کا کوئی ہے ہی نہیں، ہمیں تو دنیاوی وہ جو منافع ہیں، مفادات ہیں، وہ چاہیے۔ چنانچہ یورپی یونین کی طرف سے، یعنی اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور ان کی بات نہیں مانیں گے، تو پھر معاشی طور پر جو آپ کو فوائد وہاں سے مل رہے ہیں، اس کے اندر کمی کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ بھی گویا کہ ایک تھریٹ ہو رہی ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں ہمارے حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے اور ان کی آزمائش بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے حکمرانوں سمیت، ہمیں صحیح ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور جو اصل دین ہے اس کی روح اور اسپرٹ کے ساتھ اس پر عمل کرنے اور اس کو قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔